बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 8 اور 9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری علی اصغر برومند۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات کو آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل آپ نوٹ فرما سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس پروگرام کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام نور ایمان پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرا پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد ایک دیگر پروگرام یادوں کے جھروکھے آپ سنیں گے۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام منارۂ نور۔ اس پروگرام کے بعد خبروں کا دوسرا بلیٹن آپ سن سکیں گے۔ ان خبروں کے بعد پھر ایک بار ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ اس کے بعد پروگرام ہوگا آج کا ایران۔ اس کے بعد دوسرا پروگرام آئیے فارسی سیکھیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ پھر آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا تیسرا بلیٹن سنیں گے۔ ہمارا آج کا آخری پروگرام ہوگا استقامت پائیدار و جاوید۔ تو سامعین، یہ تھی آج نشر ہونے والے پروگراموں کی فہرست۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ تم خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ توکل خدا پر ایمان کا مظہر ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ انسان یقین کر لے کہ نفع و نقصان، بخشش و امان بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ خدا وند کریم کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اسی کی ذمہ داری بھی ہے۔ کسی سے امید نہ لگائے اور کسی سے نہ ڈرے۔ توکل کی حقیقت یہی ہے، اور اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے توکل کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ توکل کا مطلب ہے خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ تو سامعین، اب آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان اور ہندوستان نے سیز فائر کرنے کا کیا فیصلہ۔ ہند پاک کشیدگی، اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، ہندوستان کے ساتھ جنگ کی تازہ صورتحال کا جائزہ۔ دہلی میں ہندوستان کی وزارت خارجہ وزارت دفاع کی مشترکہ پریس کانفرنس، پاکستان پر حالات کو خراب کرنے کا الزام۔ اور ایران اور امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور عمان میں۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان اور ہندوستان نے سیز فائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں نے سیز فائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ میں پاکستانی قوم سے خطاب میں جنگ بندی سے متعلق تمام تفصیلات دوں گا۔ دوسری جانب ہندوستانی سیکرٹری خارجہ وکرم مصری کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں جنگ بندی ہو گئی ہے، دونوں طرف سے فوجی کاروائیاں بھی روک دی جائیں گی۔ وکرم مصری کا کہنا ہے کہ پاک ہند جنگ بندی ہو گئی، پاکستانی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے سے عمل درآمد ہو چکا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے ڈائریکٹر ملٹری آپریشن 12 مئی کو بات چیت کریں گے۔ ہندوستانی سیکرٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ فوری طور پر روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے ڈی جی ایم ملٹری آپریشن کے درمیان آج بات چیت ہوئی تھی۔ بات چیت میں دونوں طرف سے آج شام سے بری، بحری اور فضائی فائر بندی پر اتفاق ہوا تھا۔ پاکستان کے صدر وزیر اعظم نے ہندوستان کے ساتھ جنگ کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر آصف علی زرعی سے ملاقات کی۔ ہندوستان کے ساتھ جنگ کے تناظر میں اس ملاقات کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا کہ اس ملاقات میں موجودہ کشیدگی اور جنگ کی صورتحال پر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری کو ہندوستان کے خلاف فوجی آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات سے قبل ملک کے مختلف سیاسی رہنماؤں سے جنگ کی صورتحال کے حوالے سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے ہندوستان کے خلاف اگلے اقدام کی تیاری کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق خواجہ آصف نے کہا کہ ہم اگلے لیول کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے ایک نجی ٹی وی کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ ہم اس مرحلے میں معاملات کے آگے لیول تک جانے کے امکان کو رد نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے اسی کے ساتھ کہا کہ اگر بین الاقوامی طاقتیں مداخلت کرتی ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہندوستان نے پاکستان پر مسافر طیاروں کی آڑ میں فوجی سرگرمیاں انجام دینے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق آج ہندوستانی وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس میں جنگ کی صورتحال سے بریفنگ دی گئی اور حالات کے خراب ہونے کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا گیا۔ اس پریس کانفرنس میں ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے ہندوستان کی بری فوج اور فضائیہ کی 2 عہدیداروں کے ساتھ پریس کانفرنس میں موجودہ صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر فوجیوں کی تعداد بڑھا کر حالات کو مزید خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ وزارت دفاع کی اس مشترکہ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مختلف مقامات پر ہندوستان نے پاکستان کے حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ مذکورہ ہندوستانی عہدیداروں نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ وہ مسافر طیاروں کے ذریعے فوجی سرگرمیاں انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہندوستان کے فوجی ذرائع نے انڈین ایئر فورس کا ایک جنگی طیارہ مار گرانے اور S-400 میزائل سسٹم تباہ کرنے کے پاکستان کے دعوے کی تردید کی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ میں ہندوستانی فضائیہ کے کسی جنگی طیارے اور S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کے ذرائع نے کہا ہے کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے دعوے بقول ان کے بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ اس سے پہلے ہندوستان کی بری فوج کی ترجمان کرنل صوفیہ قریشی نے کہا تھا کہ پاکستان بقول ان کے بدنیتی پر مبنی غلط معلومات پھیلا رہا ہے۔ چین نے پاک ہند جنگ پر تشویش ظاہر کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس نے پاک ہند جنگ پر تشویش کے ساتھ نظریں رکھی ہوئی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری جنگ پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں سے اپیل کی ہے کہ کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کریں اور امن استحکام کو ترجیح دیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ نئی دہلی اور اسلام آباد تنازع کے پرامن سیاسی حل پر واپس آئیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سعودی حکام سے بات چیت کے لیے جدہ پہنچ گئے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی ایک سفارتی وفد کی سربراہی میں سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچے ہیں۔ اس دورے کے دوران عراقچی اعلیٰ سعودی حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور دو طرفہ امور اور علاقائی و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ عراقچی کا ریاض کا یہ دوسرا سرکاری دورہ نسبتاً مختلف حالات کے درمیان انجام پا رہا ہے۔ سید عباس عراقچی کا سعودی عرب کا دوسرا دورہ ایک ایسے وقت میں انجام پا رہا ہے کہ جب پروگرام کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 13 مئی بروز منگل مغربی ایشیا کے اپنے علاقائی دورے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی ایران اور عرب عالمی مذاکراتی اجلاس میں شرکت کے لیے ہفتے کی شام دوحہ جائیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایران کی جانب سے اتوار کو بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کی منظوری کی خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ مذاکرات شروع ہونے کے وقت کے بارے میں ہم عمانی فریق کی ہم آہنگی کے منتظر ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک انٹرویو میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور نیز سعودی عرب اور قطر کے دوروں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ عمانی دوستوں نے اتوار کے بارے میں ہم سے پوچھا اور ہم نے موافقت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک یہی طے ہے کہ مذاکرات اتوار 11 مئی کو ہوں گے اور مذاکرات شروع ہونے کے وقت کے بارے میں ہم عمانی فریق کی ہم آہنگی کے منتظر ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہم اہم بات یہ ہے کہ ہم اس راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں اور تجریدی طور پر تفصیلات میں وارد ہوں گے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکرات میں ہمارے موقف اصولی ہیں جو ناقابل تغییر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اصولی راستے پر جو طے کیا گیا آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن فریق مقابل کی طرف سے متضاد پیغامات مل رہے ہیں، مختلف افراد مختلف طرح کے نظریات پیش کر رہے ہیں۔ ایک فرد کوئی بات کہتا ہے اور پھر اسی دن یا دوسرے دن اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس لیے امریکہ میں نئی حکومت کے قدم ابھی پوری طرح نہیں جمے ہیں یا انہوں نے اپنے موقف صحیح طریقے سے تیار نہیں کیے ہیں، اور بعض لوگ اس کو مذاکراتی ہیلوں سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اس کی وجہ جو بھی ہو، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اپنے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے موقع پوری طرح واضح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موقع پر استوار ہیں، جہاں تک ایرانی عوام کے مفادات پورے ہوں گے ہم آگے بڑھیں گے، اور جہاں مفادات پورے نہیں ہوں گے ہم استقامت سے کام لیں گے۔ ہم ان متضاد باتوں میں الجھنے کے بجائے اپنے راستے پر بڑھ رہے ہیں۔ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی فوج کے حملے ایسی حالت میں جاری ہیں کہ شدید محاصرے اور بھوک کے باعث اس علاقے کے باشندوں کی جانوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ غزہ شہر کے صبرا محلے میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہو گئے، جن میں 2 بچے اور 1 خاتون بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی توپ خانے نے غزہ شہر کے زیتون اور تفاح محلوں پر بھی گولہ باری کی۔ جنوبی غزہ میں خان یونس شہر کے جنوب میں واقع قیزان النجار کے علاقے پر بھی قابض فوج کے توپ خانے نے گولہ باری کی ہے۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے مشرقی غزہ شہر کے شجاعیہ محلے پر بھی گولہ باری کی ہے۔ الجزیرہ کے ایک رپورٹر نے غزہ شہر کے اسلاسینی اسٹریٹ اور اطفاح علاقے میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کے نتیجے میں 6 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے حملوں کے دوبارہ شروع ہونے کے 54ویں روز فلسطینی حکومت کے میڈیا آفس نے جرائم ثبت کرنے اور حکومت کے رہنماؤں کو سزا دینے کے لیے ایک آزاد فیکٹ فائنڈنگ ٹیم روانہ کرنے کا مطالبہ کیا، اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اس خطے کے رہائشیوں کو بھوکا مارنے کی پالیسی کو فوری طور پر روکنے کے لیے مداخلت کریں۔ یہ درخواست غزہ کراسنگ کی بندش کے 70 دن بعد کی گئی ہے، اور یہ ایک ایسے وقت کی گئی ہے جب بھوک کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی خاندانوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے، خوراک ختم ہو چکی ہے، صحت کی خدمات معطل ہو چکی ہیں، اور ادویات اور طبی آلات کی کمی ہے۔ شہدائے الاقصی اسپتال کے ترجمان خلیل الدقران نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایندھن کی فراہمی نہ کی گئی تو متعدد اسپتال بند ہو جائیں گے۔ انہوں نے غزہ کے اسپتالوں میں ادویات اور طبی آلات کی کمی کی اطلاع دی اور غزہ کے اسپتالوں میں سولر پینلز کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ بچوں میں شدید غذائی قلت کا بھی ذکر کیا۔ اقوام متحدہ نے غزہ کی ناکہ بندی کو مکمل طور پر ختم کیے جانے اور انسانی امداد کو خطے میں داخل ہونے کی اجازت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور غزہ تک امداد کی آمد میں کسی بھی تاخیر کے سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ غرب اردن پر بھی غاصب سینی حکومت کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غاصب سینی فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے جنین کے مغرب میں الیامون کالونی پر حملہ کیا۔ سینی فوجیوں نے غرب اردن کے جنوب میں واقع الخلیل شہر کے شمال میں اتسمون چوک کے قریب بھی ایک فلسطینی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ سینی فوجیوں نے اسی طرح غرب اردن کے علاقوں بیتونیہ، نابلہ، جبع اور الفندقومیہ کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ دریاسنا غرب اردن کے شہر نابلس کے مشرق میں عین کاکوب علاقے میں جنین بریگیڈ کا کمانڈر نور عبدالکریم البیتاوی سینی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق البیتاوی کے ہمراہ ایک فلسطینی نوجوان حکمت عبدالنبی بھی ایک عمارت کے اندر سینی فوجیوں کے محاصرے میں تھا جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں حسین اختر سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی صاحب۔ حسین تقوی صاحب، آپ کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جناب حسین تقوی صاحب، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان شدید کشیدگی چل رہی ہے، اور دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے ملکوں پر حملے کے بلند و بانگ دعووں کے درمیان تازہ ترین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین تفصیلات اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ہیں؟
جی ہاں، بالکل، ابھی یہ خبر جو ہے وہ بریکنگ نیوز کے طور پر پوری دنیا میں جو ہے وہ گشت کر رہی ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کشیدگی گزشتہ 5-6 دنوں سے اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی، بالآخر اس کا اختتام اس صورت میں ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آ کر جو ہے یہ اعلان کیا کہ سیز فائر جو ہے پاکستان کے وقت کے مطابق 4:30 بجے جو ہے وہ سے شروع ہو گئی ہے، اور اب دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ بہت سے معاملات پر جو ہے وہ اتفاق ہو گیا ہے، اور اس درمیان دونوں ملکوں کے حکام نے باہمی مشاورت اور باہمی گفتگو پر جو ہے وہ تاکید کی ہے۔ بہرحال یہ ہونا تھا، اور ہماری دعا اور تمنا یہی تھی، اور ہم اس سے پہلے بھی اپنی گفتگو کے اندر اس بات کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ جنگ اور جارحیت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ درست ہے کہ پہلگام واقعے میں جو ہے وہ 26 یا 27 سیاح جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے، جو ایک بہت ہی دردناک واقعہ تھا، اور اس واقعے کو لے کر پوری دنیا نے اس پر جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا، حتیٰ پاکستان نے بھی اس کو کنڈم کیا، اور خاص طور پر اس واقعے میں بے گناہ افراد، چونکہ دہشت گردی چاہے جس صورت میں ہو، جس طرح کی ہو، اس کو کنڈم جو ہے وہ کیا جانا چاہیے، اور اس حوالے سے ذمہ دارانہ کردار جو ہے وہ ممالک کو ادا کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مثلا اگر کوئی چیز کسی ملک کے فیور میں ہے تو اس پر جو ہے وہ آپ جو ہے کچھ چیز ڈھانپ کر اس کو ختم کر دیں، اور اگر میرے فیور میں ہے تو میں اس کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ پیش کروں. یہ ایک نامناسب رویہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دہشت گردی ہے اس کو بالکل کنڈم ہونا چاہیے. اور پاکستان نے پہلگام واقعے کے بعد جو ہے وہ تحقیقات کے اندر تعاون کا اعلان کیا تھا، اور لیکن ہم نے دیکھا کہ ہندوستان نے گزشتہ کئی ٹیررسٹ اٹیکس کو دیکھتے ہوئے اس پہلگام واقعے پر جو ہے وہ اپنے کچھ دعوے جو ہے وہ کیے، اور ان کو پاکستان کی طرف جو ہے منسوب کیا، جبکہ پاکستان نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا. بہرحال ہندوستان نے جو ہے وہ پاکستان میں بقول اس کے کہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر جو ہے وہ میزائل حملہ کیا، ادھر پاکستان نے بھی جو ہے وہ ہندوستان کے جو ہے وہ جیٹ طیاروں کو، رفائل طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا. ادھر پھر ہندوستان نے جو ہے وہ گزشتہ دو دنوں سے جو ہے وہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف علاقوں پر، ہلکے ڈرونز جو ہیں وہ آ کر گرے. ادھر سے ہندوستان نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے بھی جو ہے وہ ڈرون ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے وہ بھیجے ہیں. تو ایسا جو صورتحال تھی جس نے تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ آبادی والے علاقوں کو جو ہے وہ متاثر کر رکھا تھا، اور انڈیا ہو یا پاکستان ہو، وہاں پر ڈائریکٹ جنگوں کے اثرات جو ہیں وہ ملکوں کے عوام پر پڑتے ہیں، اور جہاں پر جو ہے وہ خود یہ ممالک بہت ساری مشکلات ان کو درپیش ہیں. درست ہے کہ انڈیا دنیا کی جو ہے صف اول کی دفاعی قوتوں میں شمار ہوتا ہے، تو پاکستان بھی جو ہے وہ 10 سے 12 نمبر پر جو ہے وہ دنیا کی مثلا فوجی لحاظ سے طاقت میں شمار ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہندوستان اگر ایٹمی قوت ہے تو پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے، اور دونوں ایٹمی قوتوں کا اتنا آگے چلا جانا کہ جس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ جنگ کے تاثر جو ہے وہ ملنے لگے، تو یہ بہرحال ایک تشویشناک امر تھا جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک عالمی سطح پر، علاقائی سطح پر تشویش جو ہے وہ پائی جاتی تھی. اسی تشویش کو دیکھتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران نے ثالثی کی پیشکش کی. اسلامی جمہوریہ ایران کے جو صدر ہیں ڈاکٹر مسعود پزشکیان، انہوں نے دونوں ملکوں کے سربراہان سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اور خیر سگالی کا پیغام دیا، صبر و تحمل سے کام لینے کی جو ہے وہ اپیل کی، اور فوری طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جناب سید عباس عراقچی نے پاکستان کا دورہ کیا، اور اس کے 2 دن بعد جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جو ہے وہ ہندوستان کے دورے پہ گئے، جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان کے اپنے ہم منصب جے شنکر سے ملاقات کی، صدر جمہوریہ سے ملاقات کی، اعلیٰ حکام سے ملاقات کی، اقتصادی فورم میں شرکت کی، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ اقتصادی لین دین اور تجارتی تعلقات کے حوالے سے ایک بہت مضبوط فضا جو ہے وہاں پر ایجاد کی. اسی طریقے سے پاکستان میں بھی جناب عراقچی کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بہت اعلیٰ سطح کی ہوئی ہیں، جس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور علاقے کی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا. بہرحال ملکوں کی اپنی اپنی جو ہے وہ مصلحتیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی جو اسٹریٹجک پالیسی ہوتی ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے ہمسائیگی کے حق کو جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے اس تنازع کو پرامن حل کے لیے بات چیت کا جو ہے وہ آغاز کرنے پر تاکید کی. بہرحال یہ دورے بلا تاثیر نہیں رہے اور ان کے اثرات یقینی طور پر ملکوں پر ہوتے ہیں اور ممالک جو ہیں وہ اپنے اس حوالے سے بہت سی چیزوں کو سفارتی صدا پر مد نظر بھی رکھتے ہیں. لہٰذا جہاں پر پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، وہیں خطے کے دیگر ممالک نے بھی جو ہے وہ سفارتی وفود دونوں ملکوں کی طرف روانہ کیے، جس میں سعودی عرب ہوا، جس میں ترکیہ ہوا، جس میں آذربائیجان ہوا، لیکن لیڈنگ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے کی اور اس حوالے سے بھرپور سفارتکاری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. حتیٰ کہ جو بیانات اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس حوالے سے دیے، اس میں بھی جو ہے وہ خیر سگالی کے پیغام کو فوقیت حاصل رہی، اور اسی خیر سگالی کے پیغام نے جو ہے وہ گفت و شنید کے دروازوں کو جو ہے وہ بند ہونے نہیں دیا. اب بہرحال دونوں ممالک کے جو حکام ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان مواقعوں کو غنیمت شمار کریں اور آئندہ کے لیے کوئی ایسا میکینزم جو ہے وہ بنائیں کہ جس سے اس قسم کے حالات جو ہیں وہ پیش نہ آئیں. چونکہ آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر پہلگام کے واقعے کے بعد ایک ایمرجنسی دونوں ملکوں کے اندر ڈکلیئر کر دی گئی تھی. فوری طور پر جو ہے ہندوستان نے سندھ تاسک معاہدہ جو ہے وہ اس کو معطل کر دیا. ادھر پاکستان نے اپنی فضائی حدود جو ہے وہ انڈین ایئر لائنز کو دینے کا جو ہے وہ اس کو ممنوع قرار دے دیا. ادھر مختلف قسم کے آپشنز جو ہیں وہ اپنائے جانے لگے. لہٰذا کلی طور پر جو ہے وہ ایک ماحول جو ہے وہ گرما دیا گیا، جس سے ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ ملکوں کی اقتصاد پر بھی پڑتا ہے. دونوں ملکوں کی جو اسٹاک مارکیٹس تھیں ان میں مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا. پاکستان کی جو سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ تھی اس کے اندر وہ جو ہے مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا. انڈیا نے جو وہاں پر پریمیئر لیگ ہو رہی تھی اس کو ملتوی کر دیا، اور اسی طریقے سے پاکستان میں جو پی ایس ایل ہو رہا تھا وہ بھی پاکستان نے جو ہے وہ دبئی شفٹ کرنے کا اعلان کر دیا. تو یہ اتنے سارے واقعات جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر جو ہے وہ اپنائے گئے تاکہ کوئی بڑا ایڈونچر جو ہے وہ علاقے کے اندر رونما نہ ہو. لیکن بہرحال ہم اس پر جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بڑے نقصان سے دونوں ممالک جو ہیں وہ بچے، اور جہاں تک بھی یہ نقصان ہوا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں بھی جو ہے وہ کئی جانیں بے گناہ گئیں، وہ بھی نہیں جانی چاہیے تھیں. انڈیا میں بھی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ کیجویلٹی ہوئیں، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھیں. جو مالی نقصانات ہوئے وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. دفاعی اسٹرکچر ملکوں کی سالمیت ارضی جو ہے وہ سلامتی اور خود مختاری کے لیے ہوتا ہے، اور قائم رضوی صاحب اب وہ جنگوں کا زمانہ چلا گیا جو گزشتہ اتوار میں جس کے متعلق جو ہے وہ بہت سوچا جاتا تھا، اور حالیہ جو ہم نے جنگ دیکھی ہے وہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے لے کر اب تک جس کا سلسلہ جاری ہے، وہ غزہ کے بے گناہ جو ہیں وہ عوام ہیں جس پر غاصب صہیونی حکومت نے ڈائریکٹ جنگ جو ہے مسلط کی، جس کی تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی، اور 60,000 سے زیادہ بے گناہ جو ہے وہ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کے اندر جو ہے وہ بچے اور خواتین کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. بہرحال اس مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے حالات کو ایسے ڈگر پر لے کے جانے کی ضرورت ہے جہاں پر دوبارہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوں اور عوام جو ہے وہ خوشحال زندگی کی طرف جو ہے وہ گامزن رہیں, اور ہماری دعا و تمنا یہی ہے کہ ملت پاکستان اور ملت ہندوستان باہمی شیر و شکر ہو کر رہیں, دو ہمسایہ ممالک ان میں تجارت ہو, ان میں جو ہے وہ اقتصادی روابط ہوں, جو عوام ہیں وہ پھولیں پھلیں اور خوب زندگی سے انجوائے کریں, اور حالات امن و امان کی طرف جو ہے وہ گامزن رہیں.
جی بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب, آپ نے اپنا وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. تو اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول. عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا, عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا, ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول, ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا, وسیلہ ہے آپ کا. کیا غم ہے گر چہ ہوں میں بہت خوار یا رسول, کیا غم ہے گر چہ ہوں میں بہت خوار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, ذات آپ کی شفقت ہے سر بسر. میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول, میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے,
سیاں جرم سے تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات کو آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا کہنا ہے کہ کم ہو یا زیادہ نیکی کرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کھجور کے ٹکڑے کو بھی اس قدر بڑا کر دے گا جیسے احد کا پہاڑ۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے یہاں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اس لیے کمیت سے زیادہ کیفیت کی اہمیت ہے، یعنی جو عبادت کی گئی ہے اس کی کیفیت کیا ہے، مقدار پر زیادہ بحث نہیں ہے۔ نیکی اگرچہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر خلوص نیت کے ساتھ انجام دی جائے تو اس کا اجر خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مقام پہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نیازی بہت اچھی چیز ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا فرمان ہے کہ بے نیازی ہو یا نیاز مندی، میانہ روی سے کام لو۔ بے نیازی جب ہی آ پائے گی کہ جب انسان میانہ روی کا اختیار کرے گا اور میانہ روی کو اپنائے گا۔ اور سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک امریکی نو مسلم ڈیوڈ فلپ سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، خداوند کریم کی ایک نمایاں اور امید بخش صفت اپنے بندوں کے ساتھ رحمت اور مہربانی ہے۔ خداوند کریم تمام مخلوقات کا خالق ہے، بنابراین اپنی مہربانی اور لطف و کرم سے اپنے بندوں کی ضروریات پوری کی ہے اور ان کی ترقی و پیش رفت کا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ ایک سورے کے علاوہ قرآن مجید کے ابتدائی سوروں میں اللہ تعالیٰ کا نام رحمت اور مہربانی کی خوبصورت صفت کے ساتھ آیا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے، یعنی خدا نے انسان کو جس اسلام سے متعارف کرایا ہے وہ مہر و محبت اور رحمت کا بحر بے کراں ہے، اور یہی بات دین مبین اسلام کی کشش میں تبدیل ہو گیا ہے. امریکی شہری ڈیوڈ فلپ نے بھی خداوند کریم کی بے انتہا رحمت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اسلام میں سب سے زیادہ لذت والی چیز رحمت خدا ہے. ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ رحمت خدا کس حد تک ہے، یعنی خدا کی رحمت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. خداوند کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، جو بھی رحمت الہی کو زیادہ اہمیت دے گا اس کو زیادہ فیض حاصل ہوگا. مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں رحمت خدا میں غرق ہو گیا اور اسلام کو قبول کیا. وہ انسان کے نسبت خداوند کریم کو غضبناک اور وحشتناک قرار دینے والے بعض ادیان و مذاہب کے نظریے کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خداوند کریم کی ذات رحمت اور مہر و محبت کی حامل ہے. ڈیوڈ فلپ نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام بدل کر لطیف رکھ لیا. وہ سن 1982 میں امریکی ریاست نیو یارک کے ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. وہ بہت سے دیگر نوجوانوں کی طرح تفریحی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے، لیکن ان میں اور دیگر نوجوانوں میں ایک اہم فرق تھا. وہ خود اس سلسلے میں کہتے ہیں، مجھے پڑھنے اور تحقیق کا شوق تھا اور مسائل کی طرف سے لا تعلق بھی نہیں تھا. شاید جس چیز نے مجھے دین اسلام تک پہنچایا وہ میرا یہی تحقیق کا شوق تھا، اور میں اس سلسلے میں خدا کا شکر گزار ہوں. حقیقت میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ تحقیقات اور وسیع مطالعے کے بعد نیز اس دین الہی کے منطقی ہونے کی وجہ سے اس دین میں داخل ہوئے ہیں. فلپ نے بھی مختلف ادیان و مذاہب کا مطالعہ کیا، لیکن اس سے وہ مطمئن نہیں ہوئے. اسی اثنا میں ان کے ایک دوست نے ان کو قرآن دیا اور کہا کہ وہ اسے پڑھیں، اور اگر کوئی بات مبہم ان کو لگے تو بتائے. ڈیوڈ نے بھی قرآن کا مطالعہ اور اس آسمانی کتاب کا جائزہ لینا شروع کیا. وہ اپنی اس تحقیق کے نتیجے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا لیکن اس میں کوئی اشکال مجھے نظر نہیں آیا. میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے قرآن کا مطالعہ ٹھیک سے نہیں کیا ہو، اسی لیے مجھے کوئی اشکال نظر نہیں آیا ہو. لہٰذا قرآن کو میں نے دوبارہ پڑھا، بلکہ 7 مرتبہ پڑھا، لیکن مجھے اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آئی. بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن 100% خدا کی کتاب ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی کتاب پڑھی تھی جس میں کوئی غلطی اور کوئی اشکال نہیں تھا. نیز اس میں تمام سوالوں کا جواب موجود ہے. فلپ عرف لطیف کو اب پورا یقین ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور انسان کو اس میں ہر سوال کا جواب مل سکتا ہے، اور یہ آسمانی کتاب انسان کو سعادت کا راستہ دکھاتی ہے. سامعین، ڈیوڈ فلپ نے عظیم قرآنی اور اسلامی تعلیم سے آگاہ ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے اعزاء و اقارب کو ان کا یہ منطقی اور دانشمندانہ فیصلہ پسند نہیں آیا. وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو لوگ میرے فیصلے کا احترام نہیں کرتے ان سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جن کو میرا فیصلہ پسند ہے اور اس کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان بھی نہ ہوں، تو وہ میرے دوست ہیں. میں نے اسلام کے بارے میں تحقیق کی ہے اور تحقیق کے بعد میں مسلمان ہوا ہوں، لیکن جو افراد اعتراض کرتے ہیں وہ یقینی طور پر اہل مطالعہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اعتراض کرتے ہیں. مسلمان ہونے کے بعد لطیف کے سامنے نئے باب کھلتے ہیں اور بعض اہم سوالات بھی ان کے سامنے آتے ہیں جن پر انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑی تبدیلی جو میں نے اپنے آپ میں محسوس کی وہ دنیا کے بارے میں میرے سوچ میں تبدیلی تھی. یعنی میں نے یہ درک کیا کہ انسان دنیا و آخرت کے مابین ایک تعلق ہے. میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ دنیا بہتر ہے یا آخرت. مسلمان ہونے سے پہلے میں اس طرح کے مسائل کے بارے میں بہت کم سوچا کرتا تھا، لیکن اب روزانہ اور زیادہ سے زیادہ اس بارے میں غور و فکر کرتا ہوں، مثلا یہی کہ موت کے بعد میں کہاں جاؤں گا۔ نئے نئے مسلمان ہونے والوں کی پہلی عبادت، خاص طور سے نماز اور روزہ، بہت ہی یادگار اور بہت شیریں ہوتی ہے۔ لطیف اپنی پہلی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت ہیجان تھا، میں خدا کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور یہ میرے لیے بہت اہم تھا۔ البتہ جب نماز ختم ہوئی تو باطنی پاکیزگی اور امن و سکون کا احساس ہوا۔ نماز سے مجھے اندرونی لذت ملتی ہے۔ فلپ نے ماہ رمضان المبارک میں کلمہ پڑھا تھا اور اسی مہینے سے انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ روزہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ روزہ رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ بہت روح پرور لذت بخش ہے۔ ایک اہم بات جس نے شدت کے ساتھ میری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی وہ اہل بیت علیہم السلام کی عظیم سیرت اور تعلیمات ہیں۔ محترم لطیف نے مسلمان ہونے کے بعد اسلامی تعلیمات کے بارے میں اپنی تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن اب کچھ سوالات ایسے سامنے آئے جن کا واضح جواب ان کو نہیں ملا۔ اسی درمیان ان کے ایک دوست نے ان کو اہم کتاب نہج البلاغہ اور تفسیر قرآن کی کچھ کتابیں دی۔ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ڈیوڈ کے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ ڈیوڈ اس کے بعد ایک شیعہ عالم دین کے پاس گئے اور ان سے اپنے سوالوں اور ابہامات کا جواب حاصل کیا۔ امریکی نو مسلم لطیف مکتب اہل بیت علیہم السلام کو منطقی تر اور معقول تر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں نے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں جانا تو مجھے اپنے تمام سوالات کا جواب مل گیا۔ یہ معصوم اور بے نظیر خاندان میرے لیے ایک گمشدہ سرمایہ تھا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کو ایک انسان کامل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ہر لحاظ سے بے نظیر تھے، حکمرانی میں بھی اور دشمنوں کے ساتھ جنگ میں بھی، نیز دیگر افراد کے ساتھ تعلقات میں بھی آپ نمونۂ عمل تھے۔ میں سوچا کرتا تھا کہ کوئی ایسا حکمران نہیں ملتا جو حکمرانی بھی کرتا ہو اور ساتھ ساتھ عدل و انصاف پر بھی عمل کرتا ہو، لیکن جب حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تو پتہ چلا کہ ایسا حکمران بھی گزرا ہے۔ ڈیوڈ لطیف حضرت امام مہدی علیہم السلام کو منجی عالم بشریت کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آپ ایک عالمی حکومت قائم کریں گے جس میں ہدایت، حکمت اور عدل و انصاف، جس کی سب خواہش کرتے ہیں، جلوہ گر ہوگا۔ البتہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لطیف فلپ کے جذبات و احساسات کچھ اور ہی ہیں۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے مسلمانوں کی انسیت و عقیدت کو ایک معجزے سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ حسین علیہ السلام کی شہادت سے مومنوں کے دلوں کو حرارت حاصل ہوتی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ فلپ لطیف تحریک کربلا کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بے حد اندوناک اور ناقابل برداشت قرار دیتے ہیں۔ وہ عراق میں ہر سال منعقد ہونے والی اربعین ریلی کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے عشق و محبت کی واضح اور عظیم الشان علامت قرار دیتے ہیں۔ فلپ لطیف اربعین ریلی میں شرکت کر چکے ہیں اور اس ریلی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، زیارت اربعین اپنی نوعیت کا دنیا کا سب سے عجیب اجتماع ہے۔ دسیوں لاکھ افراد نجف سے کربلا جاتے ہیں، جن میں بہت بھاری تعداد میں پیدل سفر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بہترین انسانیت ہے۔ دراصل اربعین کا اجتماع حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت اور دوستی پر اور ظلم، مخالف اور حق پسندی جیسے آپ علیہ السلام کے اعلی مقاصد پر استوار ایک اجتماع ہے۔ سامعین محترم، لطیف فلپ اربعین کے اجتماع کے ایک اور پہلو یعنی امید کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ اب انسانوں کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی ہے اور اب دنیا انسانیت کے بالکل نچلے درجے پر پہنچ گئی ہے، لیکن جب میں اربعین ریلی کو یاد کرتا ہوں امید جاگ اٹھتی ہے، کیونکہ اربعین کے اجتماع میں تمام ادیان و مذاہب اور ہر رنگ اور نسل کے لوگ آتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی امید انسانیت ہے۔ پوری دنیا کے لوگ حق اور حق پسندی کے خواہاں ہیں، لیکن چونکہ سب منتشر ہیں اس لیے بخوبی دکھائی نہیں دیتے۔ اربعین کا اجتماع دنیا کے حق پسند لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس تحریک کا بہت اچھا انجام ہوگا اور کفر اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ انسان کو تعظیم اور تکریم کا معیار کبھی بھی دولت کو نہیں بنانا چاہیے، یعنی دولت کو معیار بنا کے انسان کو کبھی بھی دوسرے کی تعظیم یا تکریم نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی تعظیم اور تکریم کا معیار مال و دولت کبھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس شخص کی شخصیت ہونی چاہیے۔ اس لیے فقیر اور امیر میں تفریق کی سخت مذمت کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ یکساں رویے کی روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ معیار دولت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیک اعمال ہونے چاہیے۔ اسی سلسلے میں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی غریب مسلمان سے ملاقات کرے اور اسے اس طرح سے سلام نہ کرے جس طرح سے مالدار کو سلام کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے غضب کے عالم میں ملاقات کرے گا۔ اور سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام آئینۂ صحافت۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے کچھ اخبارات کی سرخیاں پیش کریں گے۔ آغاز کر رہے ہیں ایران کے اخبار کیہان کی بعض اہم سرخیوں سے۔ خلیج فارس کے بارے میں ٹرمپ کے بیانات ان کی حماقت کی علامت ہیں۔ آئی آر جی سی نیوی کے زیر زمین ڈرون ہینگر کی نقاب کشائی۔ اقوام متحدہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ایران 2 درجے بڑھ گیا۔ اور اب روزنامہ جامع جم کی بعض اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ مزدور طبقے کے لیے رہبر انقلاب اسلامی کی مکمل حمایت۔ ایران اور سعودی وزرائے خارجہ کی جدہ میں ملاقات اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم میں ماہرین کی موجودگی، ملک کے اعلی ترین مفادات پر توجہ۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ پاکستان کا آپریشن بنیان مرسوس، S-400 اور ایئر بیسز سمیت بھارت کے کئی فوجی اہداف تباہ۔ وزیر اعظم نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ طلب کر لی۔ چین اور پاکستان کے تعلقات لوہے جیسے مضبوط ہیں، وکٹر گاؤ۔ پاک بھارت کشیدگی میں پہلی مرتبہ پاکستان کی جانب سے J-10C طیارے کا استعمال۔ وزیر اعظم سے بیرسٹر گوہر کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ۔ پرنس رحیم آغا خان نے پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے اخبار نوائے وقت کی بعض سرخیاں۔ اسلام آباد، وفاقی دارالحکومت کے تمام اسپتالوں میں ہائی الرٹ۔ بھارت نے پہل کی اور اسی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ عطا اللہ تارا۔ پاکستان کی فضائی حدود کل 11 مئی دوپہر 12 بجے تک بند رہیں گی۔ ہم اگلے لیول کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اپنے گارڈز ڈاؤن نہیں کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف۔ صدر مملکت سے وزیر اعظم کی ایوان صدر میں ملاقات، مسلح افواج کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ بین الاقوامی طاقتیں مداخلت کرتی ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، خواجہ آصف۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کے کالم کا عنوان ہے جنگ کے نفسیاتی اثرات زندگی بھر لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔